MashaAllah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Bari'il khalaiq ajma'in. Alhamdulillahi alladhi yu'minu al-khaifin wa yunajjih al-salihin. يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بقيت الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر درود بيجي محمد اللهم صل على محمد موجود سامعین سورہ والعصر میں خداوند عالم در حقیقت انسان کو اس کی زندگی کے فلسفے اور اس زندگی میں کامیابیوں کے راستے کی جانب اس کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہے ان الانسان لفی خسر آیات آپ کی سنی ہوئی ہیں گفتگو آپ ماشاءاللہ سے ارباب اہل علم ہیں سماعت فرماتے رہتے ہیں چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں کہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور حسینی ہونے کے ناطے عزادار ہونے کے ناطے ہمارا امتحان دوسروں سے سخت ہے مشکل ہے کڑا ہے تو اس دور میں ایک دفعہ پھر ان رہنما اصولوں کو اپنے سامنے رکھیں جو قرآن و اہل بیت نے ہماری نجات کے لیے معین فرمائے ہیں تاکہ موجودہ دور میں ان طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سربلند آ سکیں اور یہ ثابت کر سکیں کہ حسین کے عزادار ہونے کے ناطے موت سے ٹکرانا حسینیوں کا کام ہے زندگی کو شکست دینا حسینیوں کا کام ہے اور زندگی میں کامیابی بھی حسینیوں کا مقدر بنتا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد کہتا چاہوں گا کہ جو معمولاً گفتگو ہو سکتی ہے ان آیات کے ذیل میں کہ انسان گھاٹے میں ہے انسان نقصان میں ہے اور اس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے چار صفات بیان کی گئی ہیں اہل بیت کی سیرت میں ہمیں چار صفات کس طرح ملتی ہیں کس طرح انہیں معین فرمایا ہے اور اسے دور حاضر میں ہم کس طرح اپنے لیے قابل عمل بنا سکتے ہیں درود بھیجے محمد و آل محمد ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے انسان خسارے میں انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک اعمال انجام دیے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے رہے چار نشانیاں خداوند عالم نے بیان کی ہیں انسان گھاٹے میں ہے چونکہ عربی زبان میں بہت وسعت پائی جاتی ہے اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں خسارے کا ترجمہ نقصان ہی کیا جاتا ہے گھاٹا ہی کیا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں نقصان کچھ اور ہوتا ہے خسارہ کچھ اور ہوتا ہے جہاں پر پورا سرمایہ نابود ہو جائے عرب اسے کہتے ہیں خسارہ جہاں پر جزئی سرمایہ نابود ہو اسے نقصان کہا جاتا ہے نقص ہو گیا کم ہو گیا اس میں عیب آ گیا یعنی جزوی نقصان تو وہ نقصان ہے, لیکن اگر پورا سرمایہ نابود ہو جائے تو اسے خسارہ کہا جاتا ہے. اس کی بہت ہی سادی مثال ہمارے بیان کی جاتی, تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر, کیونکہ مومنین آتے رہیں گے آپ کو زحمت تو ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب مثال کے طور پہ کسی نے کا کاروبار کرنا چاہیے, آپ ایک جنس خرید کے لائے بازار سے اور اس کو آپ نے بازار تجارت سے پیش کی, جناب میں بیچنا چاہتا ہوں, اور آپ کو جزوی نقصان ہو گیا. 100 روپے کی چیز خرید کے لائے, کوئی جنس خرید کے لائے, 20 روپے کی جنس ضائع ہو گئی, 80 روپے کی جنس موجود ہے, اس کو کہتے ہیں نقصان, کمی واقع ہو گئی. لیکن اگر کوئی گرمی کے موسم میں برف خرید کر لے آئے اور کہے جناب میں تجارت کرنا چاہتا ہوں, اب اگر اس کو کوئی برف نہ خریدے تو کیا ہوگا؟ برف پگھل کر پانی بن کر بہتی رہے گی, تھوڑی دیر میں نہ برف بچے گی نہ اس کی تجارت, کیا ہوگا؟ پورا سرمایہ نابود ہوگی. اس کو کہا جاتا ہے خسارہ, اس کو کہا جاتا ہے نقصان, کہ اصل سرمایہ انسان کا ڈوب جائے. اب خدا تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے, انسان نقصان میں ہے. اب اس انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے پوری انسانیت کو خطرہ ہے. اب پوری انسانیت کو در حقیقت نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. جب خاتم النبیین آ گئے تو مسئلہ حل ہو گیا, جناب رسول اللہ آ گئے رحمت للعالمین آ گئے مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ابھی بھی انسانیت کا سفر تو جاری ہے نا, نبوت ختم ہوئی ہے, رسالت ختم ہوئی ہے, اب انسانیت کو خطرہ ہے, انسانیت کے رائے ہیں. اب رسالت کے بعد امت کی ہدایت کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی رسول کے بعد امام کو نہ پہچاننے کا نقصان بھی تو ایک نقصان ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کے بعد اس امام کو نہ پہچانا جو امام نبی کے ہاتھوں سے آئے گا, جو امام نبی کے ہاتھوں سے آئے گا اس کو نہ پہچانا تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. تو اب جناب رحمت للعالمین تک تو مسئلہ حل ہے, رسول اللہ موجود ہیں, رسول اللہ حیات ہیں, تمام مسائل ان سے ڈسکس ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, اصحاب آتے ہیں, وفود آتے ہیں, سب کچھ. لیکن جب رسول اللہ نہ رہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی, کس سے پوچھا جائے گا؟ اب یہاں پہ کہا وہی خطرہ لاحق ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا. بھئی اگر رسول کو نہ مانا, رسول کو دیکھ کر رسول کو نہ مانا تو خطرہ موجود, رسول نہ ہو اور رسول کے بنائے ہوئے کو نہ مانا جب بھی خطرہ موجود ہے. لہذا اب 4 صفات بیان کی ہیں, ایمان, عمل صالح, حقبات کی نصیحت اور صبر کی تلقین. وہ کہ یہ بہت ہی آسان سی باتیں ہیں, بہت ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن چاہتا ہوں کہ اس کو بس مولا علی کے سائے میں, اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ غدیر سے ہے, غدیر سے ہے. اگر غدیر کو نکال دیجئے تو کچھ نہیں بچے گا اسلام میں. غدیر ہے جو انسانیت کے سفر ارتقاء کو جاری رکھنے کا سبب ہے, غدیر ہے, ولایت علی ہے, ولایت ائمہ ہے, جو انسانیت کو اس کے سفر ارتقاء سے متصل کرتی ہے. اگر غدیر نہ ہو تو رسول اللہ کے بعد ہدایت کا سلسلہ رک جائے, نجات کا سلسلہ رک جائے, انسان اپڈیٹ نہ ہو, قومیں اپنی راہ نجات کو حاصل نہ کر سکے, جو کچھ بھی ہے غدیر سے. لہذا آئیے دیکھیں یہ 4 صفات کہ جسے قرآن نے کہا ایمان, عمل صالح, حقبات کی نصیحت اور صبر کی تلقین. یہ 4 صفات کیا ہیں؟ اسے مولا علی کے سیرت طیبہ کے سائے میں دیکھتے ہیں اور اسے فی زمانہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جب علی اور علی کے اصحاب ہم الفائزون, پہلا نعرہ, پہلا شعار رسول اللہ کا یہی ہے, اے علی تم بھی فائز ہو, تمہارے شیعہ بھی فائز ہیں, تم بھی کامیاب ہو اور تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں. بس اگر موجودہ دور میں شیعہ کامیاب نہیں تو کیوں نہیں؟ اس لیے ان 4 رہنما اصولوں کو چھوڑ دیا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رسول اللہ تک مسئلہ حل ہے, وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین, پر رحمتا للعالمین ہے, مسئلہ حل ہے. مسئلہ تو بعد میں پیش آئے گا کہ جب رسول اللہ نہ رہیں اور اب کس کو بنایا جائے, اب کس سے ہدایت لی جائے, اب کس کے ہاتھ میں بیعت کی جائے. یعنی در حقیقت جب انسان بیعت کرتا ہے یعنی بیعت عربی زبان میں خرید و فروش کے معاملے کو کہا جاتا تھا. مثال کے طور پہ آپ کہتے پچھلے زمانے میں ماضی میں ہوتا تھا, وہ کہتا تھا بعت ہذا میں نے بیچا, وہ کہتا تھا اشتریت ہذا میں نے خرید لیا, اس کے بعد ہاتھ ہاتھ مارتے تھے, کہتے تھے کہ یہ صفقہ یہ معاہدہ پورا ہو گیا, بعت ہذا میں نے بیچا اس نے خرید لیا. در حقیقت انسان اپنی لائی ہوئی جنس کو بیچتا ہے, ایک خریدار خرید لیتا ہے, وہ سرمایہ لیتا ہے, یہ جنس اپنے گھر لے آتا ہے, لیکن ہم تو اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کا بنایا ہوا ہوتا ہے. ہم اپنے ہاتھ کو امام کے ہاتھ پر دے کر در حقیقت اپنا ایمان بیچتے ہیں, اس سے نجات حاصل کرتے ہیں. درود بھیجے محمد وآل محمد. تو رسول کے بعد کوئی ہونا چاہیے ایمان و عمل صالح. پہلی نشانی یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ایمان نہ ہوگا, بیس نہیں ہوگی, بنیاد نہیں ہوگی, تو کوئی بھی چیز مستقیم طور پر مقرر مستحکم مضبوط نہیں ہو سکے گی. اور اسی وجہ سے قرآن نے ایمان اور عمل کو ساتھ ساتھ قرار دیا ہے, نہ کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول ہوگا اور نہ ہی کسی ایمان کو بغیر عمل کے تصدیق کے طور پر قبول کیا جائے گا. ساتھ ساتھ ہے, یہ تشیع کا امتیاز ہے. اگر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا تشیع کے امتیازات ہیں, کچھ پلس پوائنٹ ہیں, مثبت نکات ہیں. ہم کس وجہ سے ممتاز ہیں, ہم کس وجہ سے وجہ امتیاز رکھتے ہیں دوسرے مکاتب فکر میں, جس کو میں نے کئی جگہ بیان کیا, یہاں پر بھی آپ کی صرف سماعت کی نظر کرتا ہوا جا رہا ہوں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. تشیع کا ایک امتیاز جو اسے دوسرے تمام مکاتب فکر سے ممتاز کرتا ہے وہ تین نکات ہیں, اور بھی ہیں صرف تین نکات, چونکہ امامت کی گفتگو ہو رہی ہے, ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے, ایمان کو بچانے کی گفتگو ہو رہی ہے, اور ایمان بچ ہی اسی وقت سکتا ہے جب امامت اور امام کے سائے میں ہو. امام سے ہٹ جائے, امام سے بیعت نہ ہو, امام سے منحرف ہو جائے تو پھر ایمان ہی نہیں بچے گا. تین نکات ہیں جو تشیع کے وجہ امتیاز ہیں نظریہ امامت میں. پہلا امتیاز یہ ہے, ہم مکتب اہل بیت اس امام کو مانتے ہیں جو من جانب اللہ ہے, جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے. دوسرا وجہ امتیاز تشیع کا, ہم زندہ امام کو مانتے ہیں, مردہ کو نہیں مانتے. اور تیسرا وجہ امتیاز تشیع کا نظریہ امامت میں کیا ہے, ہم معصوم امام کے ماننے والے ہیں. اگر تھوڑا سا غور کیا جائے ان تینوں نکات پر تو آپ کو امام سے حیات بھی ملے گی, عصمت بھی ملے گی, اور قرب خدا بھی حاصل ہوگا. اگر امام من جانب اللہ ہے تو ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف قرب الہی کے سفر کی طرف در حقیقت بڑھنا چاہیے. امام معصوم ہے تو پھر امام کے دریائے عصمت سے قصد فیض کرنا چاہیے. امام حاضر و موجود ہے تو پھر قوم کو مردہ نہیں ہونا چاہیے, زندہ ہونا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو پہلی صفت کیا بیان کی, ایمان. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لاؤ. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکلا ہے. بھائی ایمان بچانا چاہتے ہو, کل ایمان سمجھ میں آ جائے گا تو خود بخود ایمان کی حفاظت کا انتظام ہو جائے گا. اسی لیے کہا کل ایمان, وہ عمل صالح کہا, عمل صالح بجا لاتے ہیں. اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو, اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو, عذاب آخرت سے بچنا چاہتے ہو, دنیا میں سربلندی چاہتے ہو, سرافرادی چاہتے ہو, سرخروج چاہتے ہو, تو پھر عمل صالح بھی ہونا چاہیے, جس کو میں نے پہلے بیان کیا, آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ ایمان عمل کے ساتھ اور عمل ایمان کے ساتھ. بہترین عمل وہ ہے جس کی بیس, جس کی بنیاد ایمان قرار پائے, اور بہترین ایمان وہ ہے جس کے ساتھ اس کا عمل موجود ہو. اب کہا وہ عمل الصالحات, دوسری نشانی بیان کی, نیک اعمال بجا لاتے ہیں. اور علی مرتضیٰ کے لیے فرمایا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی مرتضیٰ کے اعمال کو تو گننا چھوڑ دو, دراصل تم اسے شمار ہی نہیں کر سکتے. علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پاتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بات کہا کہ حق بات کی در حقیقت تلقین کرتے رہو. وتواسو تواسو تواسی سے, تواسی یعنی
اجتماعی سطح پر, جس کو کہا جاتا ہے انسان سوشل اینیمل ہے, ماہرین عمرانیات کہتے ہیں انسان سوشل اینیمل ہے, اجتماعی جانور ہے, گروہ بنا کر, قبیلے بنا کر, رشتہ داریاں بنا کے رہتا ہے. اب مصیبت یہی ہے انسان کی کہ گروہ تو بنا لیتا ہے, قبیلے بنا لیتا ہے, سوسائٹی آباد ہو جاتی ہے, محلوں میں رونق ہو جاتی ہے, لیکن آپس میں پھر چھوٹے موٹے فساد تو خیر نہیں, لیکن چھوٹے موٹے چپکلش اور ناراضیاں, جناب اس نے نہیں بلایا, اس نے نہیں بلایا, ہم نہیں جائیں گے, وہ نہیں جائیں گے, ہمیں علامہ نے لکھا, اس نے ڈاکٹر نہیں لگا, اس نے پروفیسر نہیں لگا, چھوٹی چھوٹی باتیں. اب مصیبت انسان کی یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے انہی رشتوں کو توڑنے لگتا ہے کہ جس کو وہ خود بناتا ہے. اب کہا کہ حق بات کی نصیحت, تواصل یعنی سوسائٹی کا کام یہ ہے کہ اگر وہ بچنا چاہتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ سوسائٹی کے تمام افراد, معاشرے اور جامعے کے تمام افراد ایک دوسرے کا خیال رکھیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم عزاداری تو مناتے ہیں, اہل بیت کا نام لیتے ہیں, ہماری سوچ عالمگیر سوچ نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, بہت ظریف نقطہ دے کے جا رہا ہوں آپ کی سماعت کو, اور میری معمولاً عادت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ایسے نکات پیش کروں جس کی وجہ سے مجلس گرم ہو جائے. علمی مجلس بھی کوشش کرتا ہوں کچھ نکات عرض ہو جائیں, اور جو اس وقت بھی زمانہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کریں کیا, کیسے کامیاب ہوں, اس کے متعلق کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزاداری عالمگیر سوچ پیدا کرتی ہے. ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ کیا جو شیعوں کا امام ہے, مسلمانوں کا امام ہے, تمام انسانیت کا, بلکہ نہیں پوری عالم حسی کا, پوری عالم حسی. اب بچے چونکہ اردو ہماری اتنی ضعیف ہو گئی, بچوں کی بتانا پڑتا ہے. حسی خود حیات کو کہا جاتا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیز حیات رکھتی ہے اس کا امام امام معصوم ہوتا ہے. یہ در و دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں, پردہ دیکھ رہے ہیں, یہ مائک دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کہیں یہ بے جان ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں, قرآن کی نگاہ میں, اہل بیت کی ڈکشنری میں یہ بے جان نہیں ہے, یہ جاندار ہیں, یہ شعور رکھتے ہیں. جو ہمارے کہتے ہیں دیواروں کے کان ہوتے ہیں, صحیح کہتے ہیں دیواروں کے کان ہوتے ہیں, پر ہماری تو کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ در و دیوار حضرت آیت اللہ مرشی نچی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال جس جانماز پر نماز شب پڑھی, کہا کہ یہ جانماز میرے ساتھ میری قبر میں رکھنا, وصیت کی. وہ رومال جس پہ میں نے امام حسین کی گریے کو صاف کیا ہے, وہ رومال میرے سینے پہ رکھنا. یہ رومال اسے قیامت گواہی دے گا, کیونکہ کپڑا ہے, بے جان ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے عالم حسی کا امام ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا, عالم حسی کا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عالمگیر سوچ پیدا کرنی ہے, انفرادیت کے خول میں گرفتار نہیں ہونا, عزاداری عالمگیر. اس کو میں نے پہلے بھی کئی جگہ بیان کیا ہے کہ ہمیں در حقیقت خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ 11 ائمہ ہمارے دنیا سے گزر گئے, شہید ہو گئے, کسی امام کو اس کی پسندیدہ امت نہیں ملی. ائمہ کا گریہ اٹھا کے دیکھیے, اصحاب کی کمی کا شکوہ, اصحاب کے بے وفائی کا شکوہ. ائمہ نے کثرت کے ساتھ احادیث میں مختلف تعبیروں استعاروں میں آپ کو ملے گا. خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ امام زمانہ کے لیے اپنا آپ کو آمادہ کر سکے. چونکہ وہ عالمگیر امام ہے, لہذا ہمیں بھی جب تک عالمگیر سوچ ہمیں پیدا نہیں ہوگی, ہم امام کے سپاہی نہیں بن سکتے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تواصل بات یہاں سے نکلی تھی, یعنی اجتماعی طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, سوسائٹی کا. صحیح ہے کہ ہر شخص کامل نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا, اس میں نقائص ہوتے ہیں, خرابیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی کوتاہیوں اور غلطیوں کے ساتھ قبول کرنا انسان کا شرف ہے. فی زمانہ ہم جن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو قبول کریں, ایک دوسرے کے وجود کو قبول کریں. نفی مطلق کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مشترکہ صفات سے, ان کی پازیٹیو پوائنٹ سے, مثبت نکاح سے قوم کو مضبوط اور متحد بنانے کی کوشش کریں. صحیح, میں بھی کوئی معصوم تو نہیں ہوں نا, مجھ سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے. غیرت بزرگیاں بیٹھے ہیں اور ڈپٹی صاحب کا میں نے نام لیا تھا, ان کا حق بنتا ہے, بزرگ تھے ہمارے, انہی کی گودوں میں پل کر ہم جوان ہوئے, انہی کی شفقتیں تھیں, ان کی محبتیں تھیں, کہ انہوں نے جو ہے وہ پیار محبت سے, یہ بزرگوں کا شیوا ہوتا ہے, یہ بزرگوں کی در حقیقت ایک سیرت ہوتی ہے کہ بچوں کو ملا کر پیار محبت سے تربیت کرتے ہیں. اور یہ آج اگر ہم اسی محلے میں پلے بڑھے, اسی محلے کو اپنی جوانی دے کر آج آپ کے سامنے لب گشائی کی جسارت کریں, تو یہ بزرگوں کی در حقیقت محنت کا نتیجہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کیونکہ حق بنتا ہے میں جس ادا خانے میں بیٹھا ہوں, یہاں سے یہاں ڈپٹی صاحب کا تعلق رہا ہے اور ظاہری بات ہے اس گھر کے ایک فرد تھے, اور امام نے فرمایا جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کرتا, اس لیے میں نے چاہا کہ دو کلمے ان کی تعریف میں ہو جائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور بھی بزرگ نظر آ رہے ہیں مجھے, بہرحال ان کے حق میں ناانصافی نہ ہو, قبلہ کعبہ بھی یہاں موجود ہیں, ہمارے محترم اور بھی ہستیاں یہاں ہمارے محلے کے بزرگ حضرات موجود ہیں, بہرحال سب مجموعی طور پہ یہ وہ بزرگ حضرات ہیں کہ جن کی گودوں میں پل بڑھ کر ہم یہ جوان ہوں اور آپ کے سامنے کچھ لب گشائی کی جسارت کر رہے ہیں. تو تواصل یعنی مل کر سوسائٹی کو بچانا ہے, اگر نجات پانا ہے تو پھر انفرادیت, اجتماعیت اور عالمگیر سوچ پیدا کرنی ہے. تمہارا امام انٹرنیشنل امام ہے تو پھر تمہیں بھی انٹرنیشنل سطح پر جا کر سوچنے کی اور عمل کرنے کی اور منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہو کہ میرے محلے کا عالم اور جلوس نکل آئے, پورے پاکستان کا. جب یہ درد میرے دل میں پیدا ہو جائے گا کہ مجھے پورے پاکستان کی عزاداری کی فکر ہوگی, تو پھر میں امام حسین کا عزادار کہلاؤں گا, پھر میں جناب زینب کا ماننے والا کہلاؤں گا, پھر میں جناب سید سجاد کا ماننے والا کہلاؤں گا. تواصل, تواصل یعنی مل جل کر پیار و محبت سے, کہیں ایسا نہ کہ انفراد کے شکار ہو جائیں. جناب کوئی غلط عمل کر رہا ہے, جناب میں کیوں کہوں, مجھے تو اپنی قبر میں جانا ہے, ان کو اپنی قبر میں جانا ہے, یہ کہتے ہیں نا بہانے, تھوڑا سا وائٹ کالر ہم بن جاتے ہیں. جناب میں کہوں گا تو لوگ مجھے برا کہیں گے, میں سمجھاؤں گا تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے. جناب آپ اپنی قبر میں جائیے, موسیٰ اپنے دین پر, عیسیٰ اپنے دین پر, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے. تو اس کی میں مثال کبھی کبھی دیتا ہوں کہ اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہوں اور کوئی سر پھرا جس کا اوپر کا کھانا خالی ہو, برابر میں بیٹھا ہو, کھڑکی کے پاس ہو, وہ کھڑکی کا شیشہ توڑنے لگے, تو آپ کہیں گے ماشاء اللہ جزاک اللہ بھائی آپ کا انفرادی فعل سبحان اللہ, یہ کہیں گے نہیں, فوراً پکڑ لیتے عملے کو, بولاتے بھائی دیوانے کو پکڑو کیا کر رہا ہے, یہ جہاز توڑے گا اور جناب سب کی فاتحہ ہو جائے گی ایک ساتھ. یا کشتی میں بیٹھے ہوں, کوئی دیوانہ جو اپنی کشتی میں اپنی کرسی کے نیچے سوراخ کر رہا ہوں, آپ کہیں گے ماشاء اللہ جزاک اللہ بھائی آپ کا, پھر آپ اپنی قبر میں اپنی قبر, تھوڑی دیر میں دونوں کی خبر ایک ہی ہوگی, وہاں کیوں روک لیتے ہیں. وہ زندگی کا خطرہ ہے, حیات کا خطرہ ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, یہی فرق ہے ہمارے. در اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہری موت نظر آ رہی ہوتی ہے, حقیقی موت سے غافل ہو جاتے ہیں. حقیقی موت کیا ہے, کہ قوم موجود ہو زندہ نہ ہو, قوم موجود ہو متحد نہ ہو, اور موجود ہو حیات کی علامتیں نہ ہو. تو پھر معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیت, ایمان لانا صبر کرو انفرادی مسائل میں, ورابطوا وصابروا دشمن کے مقابلے میں صبر کرو, ورابطوا اور رابطہ برقرار کرو, مضبوط کرو, کس سے, اپنے امام منتظر سے. اس طریقے سے آئمہ نے بتایا. تو پھر اگر چاہتے ہیں کہ واقعی نجات ہو تو پھر متحد ہو کر, مل جل کر, آپس میں اتحاد و اتفاق سے, تواصل بالحق, حق کی تلقین کرتے رہو. کیوں تلقین کرتے رہو, مجھے ایک عالم دین کے ایک جملے یاد آ رہے ہیں, کیوں کرتے رہو تلقین, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پاکستان کا قومی ترانہ, ہر ملک کا قومی ترانہ ہوتا ہے, نیشنل سانگ ہوتا ہے, جو بار بار پڑھا جاتا ہے اسکولوں میں, کے جی میں, سیکنڈری اسکولوں میں, ہائی اسکولوں میں بار بار پڑھا جاتا ہے, اسمبلی میں. کیوں بھائی؟ اس قومی ترانے میں کچھ رہنما اصول دیے گئے ہیں کہ جن کو بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان رہنما اصولوں کے مطابق ان بچوں کی تربیت ہو سکے. حب الوطنی کا جذبہ بچوں کے دلوں میں بچپنی سے اور چھوٹی کلاسز سے پیدا کیا جائے, یہ قومی ترانہ ہوتا ہے. در حقیقت اداداری وہ ہمارا قومی, در حقیقت حقیقت ہے وہ قومی حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کہا گیا کل یوم عاشورا, کل ارض کرب و بلا، تمہارا ہر دل کرب و بلا کی مانند ہو، ہر زمین عاشور کی مانند ہو، اگر حق و حقیقت کے میدان میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، استقامت کر کے دشمن پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو حق کے اس علم کو جو کرب و بلا میں حسین ابن علی نے بلند کیا تھا، اسے اپنے سامنے رکھو گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ درود جی محمد و آل محمد۔ حق حق بات کی تلقین کرو، حق بات کی عزداری حق بات ہے، ظلم کے خلاف احتجاج ہے، مظلوم کی مظلومیت ہے، پیمان شکن گروہوں کو پہچاننا ہے۔ جناب زینب نے کیا کہا تھا، پہلا لفظ بازار کنویں میں جانے کے بعد کیا کہا، یا اہل الخطل والغدر، اے مکر و فریب کرنے والو، اتب کون روتے ہو تم، روتے رہو، واللہ قسم خدا کی تمہارا گریہ نہ رکے، تمہارے آنسو نہ تھمیں، کیوں، پیمان شکن گروہ ہے یہ، بیعت کرتا ہے بیعت توڑتا ہے، بلاتا ہے مہمان اور پیاسا شہید کرتا ہے۔ بیوی فرما رہی ہیں عزاداری کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ پیمان شکن گروہوں کو پہچانو، جو امام سے وعدہ کرے اور وعدوں کو توڑ ڈالے۔ مثلکم کمثل التی غزلت، اس عورت کی مثال ہے تمہاری مثال، اس عورت کی مثال ہے جو بہت اچھا تو بنتی ہے، مضبوط بنتی ہے، اس کے بعد اسے ریشہ ریشہ کر دیتی ہے، دھجیاں ادھیڑ دیتی ہے۔ تم نے امام کو بلایا، بہترین رشتہ قائم کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد تم نے امام کو تنہا چھوڑ دیا، بلکہ امام کے سفیر کو بھی تنہا چھوڑ دیا۔ تم نے در حقیقت اس وسیق مضبوط پائیدار رشتوں کو ختم کر دیا۔ وتواصوا بالحق، بار بار نصیحت کو عزاداری کے ذریعے سب نصیحت کرتے ہیں کہ اس حق و حقیقت کے علم کو یاد رکھیں جو جناب عباس نے بلند کیا تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں حضرت امام زمانہ تشریف لائیں گے تو درود محمد والا، جناب عباس کا علم لے کے آئیں گے۔ جناب عباس کا علم سے مراد وہ علم نہیں ہے کہ جو کربلا میں تھا، یہ استعارہ ہے کہ جناب عباس کا علم سے مراد علم ہدایت ہے۔ امام ہادی ہے تو حضرت عباس کا علم بھی علم ہدایت تھا، علم نور تھا، علم آگاہی تھی، علم نجات تھا، علم فوز و کامیابی تھی۔ امام زمانہ بھی وہی علم لے کے آئیں گے، کربلا کا تسلسل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں واقعی امام زمانہ تک پہنچے، تو اگر کربلا سے سبق نہیں لیا، کربلا کو مشعل راہ قرار نہیں دیا، تو ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، خولوں میں چلے جائیں گے، انفرادیت کا شکار ہو جائیں گے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کرو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، بیٹھو بات کرو، سمجھو، ڈائلاگ ہونے چاہیے۔ وتواصوا بالصبر، اور آخری نقطہ کیا، صبر کرو۔ اس راہ میں بہت مشکلات ہیں، کٹھن مراحل ہیں، زمانہ دشمن ہے، لہذا اس راہ میں استقامت کی ضرورت ہے عزیزہ نگرانی۔ یہ اگر استقامت نہ ہوتی جناب زینب کی، تو کیا عزاداری ہم تک پہنچ جاتی؟ اگر جناب سید سجاد کا صبر نہ ہوتا تو کیا عزاداری ہم تک پہنچ جاتی؟ یہ ان معصوم ہستیوں کا، بلکہ تمام اسیروں کا یہ صدقہ ہے کہ جنہوں نے منزلوں کی صعوبتیں برداشت کی اور عزاداری کو ہم تک پہنچایا۔ انسان گھاٹے میں ہے، ایمان عمل صالح، ایمان بھی ہو عمل بھی ہو، اور اس کے بعد فرمایا حق بات کی نصیحت کرتے رہو اور صبر کی تاکید کرتے رہو۔ کیوں صبر کی تاکید کرتے رہو؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم انفرادیت کے دریا میں غرق ہو رہے ہو، تو کچھ ہاتھ ایسے ہونے چاہیے جو تمہیں انفرادیت کے دریا سے نکال کر تمہیں اجتماعی طوفان میں تبدیل کر دیں۔ کوئی ہونا چاہیے، وہ کربلا ہے، وہ ہاتھ کربلا ہے جو تمہیں انفرادیت سے نکالے گا، خولوں سے نکالے گا، خانقاہوں سے نکالے گا، اپنی گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک مجسم متحد منظم قوم میں تبدیل کر دے گا۔ وہ ہاتھ کربلا کا ہاتھ ہے، اور یہی وجہ ہے شب شہادت امام سجاد کی۔ چاہتا ہوں کچھ جملے امام سجاد کے حوالے سے، کس طریقے سے امام سجاد نے ان چار اصولوں کو سامنے رکھا، کامیاب رہے، کامران رہے، سربلند رہے، اور یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ صرف ان رہنما اصولوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، حوصلوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو اس کے نقائص کوتاہیوں اور کمیوں کے ساتھ قبول کرنے اور گلے لگانے کی ضرورت ہے. میرے جملے جملے پہ غور کریں. کوئی انسان کامل نہیں ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, لیکن آپ نے وہ کہانی سنی ہے نا لکڑی کی اور اندھے کی, بچپن میں سنی ہوگی آپ نے, وہ پہلی دوسری کتابیں موجود ہیں کہ ایک شہر میں ایک گاؤں میں آگ لگ گئی تھی. جو لنگڑا تھا وہ چل سکتا, جو چل نہیں سکتا تھا لیکن دیکھ سکتا تھا, جو اندھا تھا وہ چل سکتا تھا دیکھ نہیں سکتا تھا, دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور دوسرے کو نجات دی. نقائص سب میں, لہذا قوم کو سب متحد کرنے کی ضرورت ہے, متحد و منظم ہو تاکہ ایک دوسرے کو ایک کڑا وقت گزر جائے گا, لیکن غافل نہ ہو, متحد ہو, تواصل بالحق و تواصل. بس امام سجاد نے یہ کہا کہ اگر یہ چار رہنما اصول تو اپنے سامنے رکھ لو تو نجات تمہاری ہے. امام سجاد نے کیا کام کیا؟ دعاؤں کے ذریعے سے انقلاب دیا. پابندی ہے نا, تین اصحاب امام کو نہیں ملے. خالد کابلی سے کہتے ہیں تین اصحاب بھی باوفا مجھے نہیں ملے کہ جن کے بل بوتے میں قیام کر سکوں. تین اصحاب, سخت ترین دور, یزید کا دور سخت ترین دور ہے, پابندی ہے. جاسوس یزید کے امام کے ساتھ ساتھ ہیں. مدینے میں کیا کام ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یزید کے خلاف ایک نئی فوج تیار ہو رہی ہے؟ واقعہ حرہ اور دوسرے تمام مسائل میں امام سجاد کی حکمت عملی تھی. ایسا نہیں کہ امام نعوذ باللہ خوف کے شکار ہو گئے تھے, یہ تردید تھی ان کے لیے, نہیں, امام پہ واضح تھا کہ یزید یزید ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن حکمت عملی کو سمجھیں, یہ جو ہم کہتے ہیں سیاست الہی کے انتم ساست العباد, آپ سیاست الہی کے ذریعے سے بندوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس حکمت الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس سیاست الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام سجاد کو معلوم تھا, لہٰذا امام نے کیا کیا؟ دعاؤں کے ذریعے سے میسج دینا شروع کیا. اب آپ صحیح میں سجادی اٹھا کے دیکھیے, وہ کبھی کبھی میں نوجوان بچے بیٹھے ان کے لیے بھی ایک میسج ہو جائے. کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں یہاں موجود نوجوان بچوں سے پوچھوں بیٹا نہج البلاغہ میں کتنے خطبے مولا کے, کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے نوجوانوں کے؟ اس کو ہمارے عربی میں کہتے ہیں بینی و بین اللہ, میرا اور اللہ کے درمیان ہے مسئلہ, کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ پوچھے پوچھوں بیٹا نہج البلاغہ میں کتنے کلمات قصار ہیں مولا کے؟ وہ جو مولانا کلمات قصار کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں بیٹا کلمات قصار, قصار یعنی چھوٹے جملے جو مولا نے در حقیقت ہماری زندگی کی نجات کے لیے جس کو سید رضی نے رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں جمع کیا. اچھا کتنے مکتوبات ہیں بیٹا یہ بتاؤ؟ وہ مولانا مکتوب کیا ہوتا ہے؟ آج اردو کا یہ عالم ہو گیا, اسے بتاؤں میں بیٹا مکتوبات مکتوب کی جمع ہے, یعنی لیٹرس, مولا کے وہ لیٹرس, وہ نامے, وہ خطوط جو مولا نے اپنے دوستوں دشمنوں کو لکھے تھے. کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ سوچنا چاہیے نا, اگر محبت ہے تو پھر جس کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں, نہ اس کے مکتوب کا پتہ, نہ کلمات قصار کا پتہ, نہ خطبات کی تعداد کا پتہ. اچھا میں پوچھوں, آج مولا سجاد کے عزادار بن رہے ہیں, ہم ماتم کرنے آئے ہیں, ان کا شب شہادت ہے, مولا کی کتنی دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں؟ زبور آل محمد کیوں کہا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ کو؟ یہ وہ سوال ہے. تو آپ بتائیے کہ کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر بچے سے پوچھے بیٹا بتائیے فیس بک میں کتنی گرل فرینڈ ہیں آپ کی, فوراً بتا دے گا. کس کو کیا کیا پسند ہے یہ بھی بتا دے گا, لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ مولا کی کتنی دعائیں. تو مولا نے یہ ہماری تربیت کے لیے دی. کاش کہ ہم امام سجاد کی آج عزاداری منانے آئیں, کاش یہ عہد کریں کہ آج جا کر ایک دعا امام کی پڑھیں گے, زندگی بدل جائے, قسم خدا کی زندگی بدل جائے انسان کی. یہ خزانے ہیں معرفت کے, نجات کے. اب آپ دیکھیے کس طرح امام نے دیکھے, امام کی حکمت عملی دیکھیے. بس گفتگو ختم کرو, اس کے بعد مجھے فوراً جانا ہے ایک اور مجلس کے لیے. بار بار امام کیا کریں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آلہ, درود بھیج محمد و ان کے آل محمد. بار بار ایک ایک دعا میں کئی کئی جگہ, یعنی امام در حقیقت قاری دعا کے ذہن پر اس صلوات و درود کے ذریعے سے دستک دینا چاہتے ہیں کہ جو تم دعا پڑھ رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کے پڑھو. اس میں جو بار بار نام آ رہا ہے محمد آل محمد کا, ذرا سوچو یہ کون ہستیاں ہیں. یہ ہے حکمت عملی, یہ ہے حکمت عملی کہ اس طریقے سے اس دور میں امام نے دعاؤں کے ذریعے سے دستک دی ہے, دریچے کو کھولا ہے, فکروں کو اور افقوں کو بلند کرنے کی کوشش کی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. دوسرا کام امام کا یہ ہے کہ امام حسین کی مظلومیت کو بیان کیا, حق بات کو بیان کیا. امام حسین کی مظلومیت حق بات ہے. جتنا جتنا آپ مظلوم کی مظلومیت کو بیان کریں گے, ظالم رسوا و ذلیل ہوتا چلا جائے گا. جتنا جتنا ظلم بیان کریں گے آپ, خود بخود ظالم رسوا ہوتے چلے جائے. یہی کام امام سجاد نے کیا. 35 سال جب تک آپ 95 ہجری تک آپ زندہ رہے, حیات رہے, آپ گریا کرتے رہے, شعور دیتے رہے, میسج دیتے رہے. کوئی ایسی وادی نہیں گزری جہاں پر امام نے کوئی میسج نہ دیا ہو. اکثر مقامات پر جہاں جہاں توقف ہوا ہے وہاں پر امام نے میسج دیا ہے. بس حضرت عالم نے آپ کی زحمت کا تمام کیا. ایمان, عمل صالح, حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین. اور یہ سوال کی تلقین ہے جناب سید سجاد نے در حقیقت صبر کر کے بتایا. کرب و بلا میں صبر کیا سید سجاد نے. جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا 11 محرم کو, سید سجاد نے صبر کیا. ایک جوان بیٹے کے لیے کتنا سخت ہے کہ سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو اور وہ دفن نہ کر سکے. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر اور کیا امتحان ہوگا. ہاں, اس سے بڑھ کر بھی سید سجاد کا ایک امتحان ہے. جب امام بہت کلیئر فرماتے ہیں, ایک دفعہ راوی کہتا ہے مولا کب تک گریا کریں گے, ایک دفعہ مولا کہتے ہیں تم نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کے 12 فرزند میں سے ایک فرزند گم ہوا تھا, یعقوب نے فراق یوسف میں اتنا گریا کیا, اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے جس کے 18 جوانہ نے بلی ہاشم قتل کر دیے جائے, ارے زہرا کا گھر برباد ہو جائے, ارے خیام کو آگ لگا دی جائے, اور تم اس سے کہتے میں گریا نہ کروں. تو کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کے لیے افتخار ہے. مولا نے کہا ہاں شہادت ہمارے لیے افتخار ہے, مگر یہ بتا ماں بہنوں بھوپیوں کے ساتھ ارے کھلے سر دربار میں جانا, بازار میں جانا, کہ یہ بھی ہماری عادت ہے. نبی زادیاں ساتھ ہوں, یہ امام کا امتحان ہے, یہ امام کا صبر ہے. عزیز علی گرامی, حاضرارو, یہی وجہ ہے امام سے پوچھا جاتا, اے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی. اے تو امام کربلا کا تذکرہ نہیں کرتے, حضرت عباس کی شہادت بیان نہیں کرتے, علی اکبر کے سینے کا حال بیان نہیں کرتے, علی اصغر کے ایک گننے گلے میں تیر لگنے کا حال بیان نہیں کرتے. امام ایک دفعہ ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو دل میں رکھتے ہیں, اشام اشام اشام, ارے 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا, نبی زادیاں کھلے سر شرابیوں کے دربار میں موجود تھی. اجرکم اللہ, یہی وجہ ہے 35 سال امام نے گریا کیا. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, پانی لائے جاتا امام گریا فرماتے, کھانا لائے جاتا امام گریا فرماتے, بستر لگائے جاتا امام گریا فرماتے. جب آپ مدینے میں جاتے قصاب کی دکان میں پہنچتے تھے تو کچھ قصاب اپنے جانوروں کے گوشت پر ایک دفعہ کپڑا ڈال دیتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے کھال کے جانور پر امام کی نگاہ پڑے اور امام کو کربلا یاد آئے. ایک قصاب کی دکان پہ پہنچے اور کہا بھائی کیا تو اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بے زبان ہے, یہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا, یہ جب تک اپنی مرضی سے جی سیر ہو کر در حقیقت سیر نہیں ہو جاتا میں ضرب آب اس کے سامنے سے نہیں ہٹاتا. ایک دفعہ مولا نے کربلا کی طرف رخ کیا, ہائے میرا بابا حسین, ہائے میرا پیاسا حسین, ارے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی ملاتے ہیں, اے بابا ارے امت نے تجھے بلایا, ارے پیاسا شہید کیا. بس عزادارو, اس طریقے سے سید سجاد نے گریا کیا, حسین کی مظلومیت کو بیان کیا. آخری وقت آیا, آثار و اسرار امامت امام باقر کی سپرد کیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, غسل و کفن ہو گیا, جنازہ تیار ہو گیا, اہل مدینہ آؤ, علی بن الحسین کی شہادت ہو گئی, آؤ مل کے جنازہ اٹھاؤ. اصحاب آئے, اہل بیت آئے, اہل محلہ آئے, سب نے
نہایت عقیدت احترام سے مولا امام سجاد کا جنازہ اٹھایا، مگر میں کہوں اے عزاداروں ذرا آرام سے، یہ پہلا جنازہ ہے زہرا کے گھر کا جو شان و شوکت سے اٹھا ہے. رسول کا جنازہ سقیبہ کی نظر ہوا، زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں. ارے دل میں جو جنازہ نکلا تھا حسن مجتبیٰ کا، ارے امت نے دیروں سے نوازش کی، اور حسین کا لاش نہ اٹھ سکا. یہ پہلا جنازہ زہرا کے گھر سے، آل رسول کے گھر سے بلند ہو رہا ہے. شاید میرا دل کہتا ہے امام سجاد نے کہا بابا مجھے معاف کرنا، ارے بابا ارے میرا لاشا اٹھا، مگر بابا تیرا لاشا سرزمین کربلا میں 3 دن تک بے گور قبر.
وَلَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خَدَوَنْدَا مَارِسْ عَزَدَارِ قَبُولْ فَرْمَا.